وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين. چلیے اب ہم اگلی سورت پہ چلیں گے. اس خالی وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھ لیا کریں, استغفار پڑھ لیا کریں, اور کوئی دعا مانگ لیا کریں اپنے لیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبق نمبر 149, آیت نمبر 1 سے 8, سورة الكهف. لیسن نمبر 149, آیت نمبر 128, سورة الكهف. اس سبق کے ساتھ سورة الكهف کا آغاز ہوتا ہے جو قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورت ہے. اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 18 نمبر کی سورت ہے, یعنی 18. گویا کہ اس سے پہلے ہم قرآن پاک کی 17 اہم سورتیں پڑھ چکے, جس میں ایک تو بہت ہی مختصر تھی سورت الفاتحہ اور باقی نسبتاً طویل سورتیں تھیں. مکی سورت ہے, 110 آیتیں ہیں اس میں, 12 رکوع ہیں, 1608 کلمات ہیں اور 6620 حروف ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوا جو میں نے آخری بات بتائی؟ یہ سوچ لے کہ اگر آپ نے یہ پوری سورت بغیر مس کیے سنی تو ہر لفظ پر 10 نیکیاں کم سے کم, اور اس کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں. سورت کہف کا نام سنتے ہی جمعہ یاد آ جاتا ہے. حقیقت یہ کہ سورت الکہف کا جو نام ہے, اس سورت کے پہلے رکوع کی آیت نمبر 9 اس اول فت چتل الکہفی سے ہے, اور کہف کہتے ہیں پرانی غار کو. جہاں وہ لفظ آئے گا انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے, تھوڑا سا دیکھ لیں. وہ غار جو پہاڑ کے اندر ہو. آپ کو کہتے کہ لفظ غار بھی عربی کا لفظ ہے, کہاں آیا قرآن پاک میں؟ اس ہما فل غاری. اور کہاں آیا یہ لفظ بتائیے, آیت بتائیے. سورت ملک آخری آیت, کل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. تو غور بھی یہی لفظ ہے. تو کھلی ہوئی غار, کھلا ہو آگے سے منہ. فرق کیا ہے لفظ غار اور کہف میں؟ غار کا منہ کھلا ہو, اوپن ہو, تو اس کو کہف کہتے ہیں, جیسے کہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے. اور منہ تنگ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں, جیسے غار سور میں آپ کے بارے میں پڑھ چکے صورت انفال میں, کہ اس کا منہ اوپر سے بالکل تنگ تھا, پتہ بھی نہیں چلتا. اس صورت میں 38 بار 38 ٹائمز الحمدللہ کا لفظ آیا. یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صورت ہمیں کیا سکھاتی ہے. پھر یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو لفظ الحمد سے شروع ہوتی ہیں. صورت فاتحہ, الانعام, فاطر, سبا اور کہف, یہ ساری صورت لفظ الحمد سے شروع ہوتی ہیں. کب نازل ہوئی؟ مکی زندگی کے تیسرے دور میں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دور کتنا مشکل تھا. ہم نے سورت الانعام کی تفسیر سے پہلے ذکر کیا تھا کہ مکی دور جو ہے وہ چار بڑے بڑے اہم ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. اگر اسی کو سامنے رکھیں تو اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور جو تھا وہ تقریباً 590 کے آغاز سے شروع ہوتا تھا اور 1090 تک چلتا جاتا ہے. اس دور میں جو چیز دوسرے وقتوں سے مختلف ہے وہ کیا ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے اب مذاق, استہزاء, اعتراضات, الزامات, تھریٹ کرنا یعنی خوف زدہ کرنا, لالچ دینا اور مخالفانہ پروپیگنڈے. یعنی آپ ذرا اس حالات کو بھی تو دیکھیے نا, جہاں یہ رم جھم کرتی ہوئی آیتیں نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے نبی کو کن مشکل حالات سے سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن ابھی یہ وہ دور تھا کہ جس میں ظلم و ستم اور مار پیٹ اور جو معاشی دباؤ کے ہتھیار تھے یہ بھی استعمال ہونے شروع ہو گئے تھے. یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبشہ جا چکی تھی، مکہ سے حبشہ. باقی جو لوگ پیچھے تھے ان کو اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. سوشل بائیکاٹ، اکنامیکل بائیکاٹ، رشتے ناتے نہیں ہوں گے ان کے بچوں کے ساتھ. آج ہم دین پہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کے رشتے کہاں ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت نیک ہوتی جا رہی ہیں، مذہبی ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ دھونس اور دھمکی تو اس دور میں بھی ملی تھی. ہر طرح سے مسلمانوں پہ حالات بند تھے. اس دور میں دو لوگ ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے مکہ والے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور ایک ابو طالب اور ایک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. چونکہ اثر و رسوخ والے تھے، ذاتی طور پہ دولت بھی تھی حضرت خدیجہ کے پاس، بڑے خاندان سے تھی، تو اس وجہ سے مکہ والے کھل کے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. لیکن سن 1090 کے ساتھ ہی دونوں کی آنکھیں بند ہوئیں اور یہ دور ختم. چوتھا دور جب شروع ہوا تو پھر تو وہ 3 سال کوئی پوچھے بھی نہ کہ مسلمانوں پر مکے کی زندگی تنگ کی گئی، حتیٰ کہ پھر اللہ کے نبی کو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلنا پڑا. جب سورت کہف کے اوپر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، میں تو آپ اس وقت بڑے پرآسائش ماحول میں بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں نا، پیٹ بھی شاید بھرے ہوں گے، جسم پہ کپڑے بھی اچھے ہوں گے، کوئی بے پریشانی بھی نہیں ہے کہ گھر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا پیچھے سے. لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس وقت یہ سورت میرے نبی کے اوپر نازل ہو رہی تھی تو آپ کی حالت کیا تھی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے بیگانے مجھ سے اور بیگانے تو پہلے ہی خفا تھے. ایسے وقت میں پھر اصحاب کہف کا قصہ سنایا جا رہا ہے، جو ہم کل کریں گے انشاءاللہ، ترتیب کے اعتبار سے جو ہماری لیسن پلاننگ ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے مشکل حالات میں دین کو تھاما. اور کل جتنے ٹین ایجرز آپ کے ارد گرد ہیں سب کو لے آئے، جو بہت ہی مجبور ہیں آج حالات کے ہاتھوں، کہ کس طرح سے قوموں کا نصیب سمرتا ہے جب جوانوں کے اندر روح پیدا ہوتی ہے، جب ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. وہ کپڑے کھانے پینے کو مقصد نہیں بنا لیتے اور کیریئر ان کے لیے سب کچھ نہیں ہو جاتا. پھر اس سورت کا نزول ایک خاص سوال پہ ہوا تھا، جس کا تذکرہ آپ کو میں نے پچھلے سبق میں سورت بنی اسرائیل کے ساتھ بتایا تھا، روح والے سوال میں. مشرکین مکہ نے 3 سوال پوچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی کا اصل میں امتحان لینا چاہتے تھے. گاہے بگاہے وہ لوگ امتحان لیتے رہتے تھے آپ کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ ٹھیک ہیں، اور اگر نہ ٹھیک ہو تو جلدی سے ہم آپ کو بدنام کریں کہ ہاں ہم نے تو پوچھا تھا، ان کو تو جواب ہی نہیں آتے، تو وہ کہاں سے اتنی بڑی ہیں. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ امام بخاری کا عمل پڑھیں گے کہ وہ کیسے تھے. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ 3 سوال جو تھے وہ اہل کتاب کے پروک کرنے، یعنی ان کی طرف سے فیل کرایا گیا کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی کہ ٹھیک نہیں، اس پہ پوچھے گئے تھے. اور ان 3 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے. چونکہ مکہ والوں کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں تھی، اس لیے یہ پرانے قصے ان کے پاس معروف نہیں تھے، اور اہل کتاب اپنی کتابوں میں یہ چیزیں چونکہ پڑھ چکے تھے تو اس پڑھ لینے کو وہ اپنی بہت بڑی بہادری سمجھتے تھے. حالانکہ کسی کو ایک چیز آپ سے 2 سال پہلے پڑھنے کو مل گئی تو وہ آپ سے بڑا عالم تو نہیں بن گیا نا، انفارمیشن کا نام تو علم ہے بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ان کی باتوں میں آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے. دوسرا سوال کیا تھا کہ قصہ خضر کیا تھا، خضر کون تھے کیا تھا. اور یہ دونوں قصے کرسچنز اور جیوز کی تاریخ سے متعلق تھے، حجاز میں اس کا کوئی چرچا نہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی حقیقت کھل جائے اور پتہ چل جائے کہ آپ کے اس کوئی غیب کا ذریعہ علم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ان سوالوں کا جواب اس طرح دیا کہ سورت کہف میں ان دونوں کا تفصیل سے واقعہ آ گیا. یہ بھی ایک بڑا اہم بات ہے. اور یہ وہ دو واقعات ہیں جن کا پورے قرآن میں اس سورت کے سوا اور کئی ذکر نہیں. یعنی اگر آپ نے کل کا سبق چھوڑ دیا اور آخری سبق جس میں ذوالقرنین کا قصہ آئے گا وہ چھوڑ دیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں کہف والوں کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے اور اس طرح ذوالقرنین کا نہیں ہے. پورا ایک ہی جگہ پہ یہ کر دیا، اور خاص طور پہ پوچھا تو انہوں نے کچھ اور سوچ کے تھا اللہ کے نبی کو شرمندہ کرنے کے لیے. لیکن جو اس وقت کے حالات تھے وہ ایسے ان کے اوپر چسپا ہوا، قصہ سنتے آ رہے تھے، سر ان کا شرم سے ڈوبتا جا رہا تھا. جو اصحاب کہف کے ساتھ اس وقت ہوا تھا وہی مکہ میں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا. और जिस तरीके से मुसलमानों ने अपनी जान नहीं बल्कि ईमान बचाने के लिए अब हिजरतें शुरू कर दी थी, इसी का सबक उसमें मिल गया। गोया कि आप कह लें कि उन्होंने खुद ही पूछ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी कि इस किस्से के जरिए से सहाबा कराम को वही हुदल बयानी वाली बात याद कर लीजिए कि दूसरों के हालात से अपने लिए अमल की राहें मिल गई कि अब हमें भी हिजरत करनी चाहिए। और जुलकरनैन का किस्सा जब सुना तो मक्का के बड़े बड़े कुरैश के सरदार जो अपनी चौधराहट में और दौलत के नशे में मुसलमानों के ऊपर जुल्मों सितम करते थे, उनको फिर अपने दामन में झांकना पड़ा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अल्लाह ने दौलत दी है तो हम उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और जुल्करनैन जो है उन्होंने क्या करना था। तो लिहाजा इस चीज को अल्लाह ने पेश किया। और खास तौर पे जो असहाबे कहफ का किस्सा है ना, उसमें तौहीद की बहुत खूबसूरत तरीके से बात हुई। और ये वो मैसेज था जो देते देते अल्लाह के नबी को 10 साल गुजर चुके थे तकरीबन, तो बता दिया गया कि जिसने भी तौहीद की बात पेश की उनके साथ ये मामला होगा, और ये हुआ। और अल्लाह ताला ने कैसे उनको कुछ अरसा कार में सुला दिया और उसके बाद हालात बदले। और बिल्कुल यही बात में मुसलमानों के साथ हुआ। इंशाल्लाह हम जब ये किस्सा डिटेल से करेंगे तो अल्लाह के नबी के सफर हिजरत को और गावर वालों के किस्से को भी टच करेंगे थोड़ा सा, और किस तरह से वो इस चीज में निकले। फिर इसी सूरत में एक बहुत मारूफ किस्सा आएगा मूसा और खिजर का। इल्म की दौलत कितनी बड़ी दौलत है, ये उस किस्से में जब पढ़ेंगे। और खास तौर पे उसमें ये भी पता चल रहा था कि कुछ काम बजाहर देखने में कुछ और लगते हैं, वो अल्लाह की मशीयत का हिस्सा होते हैं लेकिन उनके नताइज बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो उस किस्सा मूसा और खिजर में जहां इल्म की दौलत मिलेगी, वहां ये भी पता चलेगा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में आज हालात तंग है, कोई ऐसी चीज तुम्हारे साथ हो रही है या होगी जिसको तुम नहीं समझ पा रहे, तो फिर तुम्हें अल्लाह ताला उसके बाद उसमें से बहुत खैर देगा। शर्त यह है कि तुम अल्लाह ताला पर राजी हो जाओ। और इस तरह से फिर हम इस सूरत में जो बातें सीखेंगे, हकीकत यह है कि आज के दौर में इसकी उतनी ही जरूरत है जितनी कि उस दौर में थी। बाकी रहेगी बात कि हम इस सूरत को कैसे पढ़ें, ये एक आखिरी सवाल करके फिर हम आगे अपने ऊपर लेंगे इसको। अब देखिए कि कोई भी कुरान पाक का हिस्सा, जैसे आज सूरत का हफ हम पढ़ने लगे हैं, इसके बारे में इस्लाम का क्या रवैया है कि हम इसको किस सोच के साथ पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो समझ लीजिए कि जिस जात ने कुरान नाजिल किए उसने इसके पढ़ने के तरीके भी बताए हैं। ठीक है, पहली बात कि कुरान कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, क्या पढ़ें। हमारे यहाँ बास दफा कुछ चीजों का अपनी मर्जी से या कुछ बुजुर्गों के अपने तजुर्बात की रोशनी में जमा करके चंद छोटे छोटे सूरत नामे बना दिए जाते हैं, जिसमें एक बड़ा मारूफ पंचसूर है। और उसमें कुछ सूरतों को तो बज़ाहर कुछ रिवायात है जिसमें ज़ोफ़ है उसकी बुनियाद पे, और कुछ को तजुर्बों की बुनियाद पे पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। और आज भी हमारे कल्चर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पूरा कुरान खोले ना खोले लेकिन पंचसूरा जरूर पढ़ते हैं। तो समझिएगा कि सूरत का हक उन सूरतों में से है कि वाकई जिसके पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत कहफ के बारे में जो हमें इशारे दिए बहुत ही खूबसूरत है। जब इसके मजमून पे बात होगी वो मैं आज नहीं करूंगी वरना तारुफ बहुत लंबा हो जाएगा सूरत का, लेकिन करनी तो सूलन आज ही चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हर दिन सूरत के साथ साथ हम इसको लेंगे तो ज्यादा सीखेंगे कि ये पूरी सूरत फितनों का तोड़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायात मिलती हैं, हर जुमे को आप सूरत कहफ की तिलावत फरमाते भी थे और आप इसका एहतमाम भी करते थे और हुक्म भी देते थे। क्यों? क्योंकि इस सूरत में चार वाक्यात के जरिए से चार बड़े बड़े फितने जो हर दौर में मुसलमानों को पेश रहे उसका जिक्र है। वो इंशाल्लाह जहां वो फितना आता जाएगा हम उसके ऊपर डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन जो चीज यहां हमें दिखती है वो क्या है सूरत कहफ के नाम के साथ, के सुन लीजिए, बरा बिन आजम रावी हैं, कहते हैं कि एक रात एक शख्स रात को घर में ये सूरत पढ़ रहा था, करीब इसका घोड़ा भी बंधा हुआ था। अब छोटे छोटे घर थे, आप इस वाक्य को सुनते के सोचिए जैसे आज के दौर में कोई शख्स किसी के बॉक्स रूम में रहता हो, बॉक्स रूम यूके वाले समझते हैं, सिंगल रूम को कहते हैं। पास ही घोड़ा भी था और साथ ही उनका बच्चा भी सो रहा था। जो ही ये कुरान पढ़ते तो घोड़ा भिदकना शुरू हो जाता और ये देखते कि ऊपर आसमान से एक रोशनी एक नूर की तरह की चीज है जो बादलों की तरह साया करते हुए नीचे उतर रही है। अब घोड़े के भिदकने से ये डरते कि अगर इसका पाँव मेरे बच्चे पे पड़ गया तो हो सकता है उसको चोट लग जाए। ये कुरान जो ही छोड़ते पढ़ना तो घोड़ा भी मुतमईन हो जाता। एक दो चार बार ऐसा हुआ, बिल आखिर फिर वो बंद करके उसको सो गए। अगले दिन सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके जिक्र किया कि कल बड़ा अनयूजुअल वाक्य मेरे साथ हुआ। تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو سکینت تھی، یعنی نور اطمینان تھا جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا نہ چھوڑتے تو صبح تک تمہارے گھر میں اتنے فرشتے جمع ہو چکے ہوتے کہ بستی والے بھی دیکھ لیتے. اور وہ سورت جو اس وقت پڑھے تھے وہ سورت کہف تھی. یہ سورت کہف کے فضائل میں واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے. دوسری روایت نوٹ کیجئے کیونکہ یہ روایتیں بہت ضروری ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو سورت پڑھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، تو وہ بھی تو آپ سے پوچھیں گے کہ کیا دلیل ہے سورت کہف کی. اور جہاں تک میں جانتی ہوں سورت کہف شاید پنسورے میں نہیں ہوتی. کہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. دوسری روایت ہے ابو دردا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کی ابتدائی تین آیتیں اونلی تھری ورسز شروع کی پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. صحیح مسلم میں کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ تو دیکھیے لفظ دجل، دال جیم لام تھوکے کو کہتے ہیں. یہ دنیا جو ہے نا یہ دجل ہے. یہ جب آیتیں آئیں گی میں وہاں آپ کو زیادہ ایکسپلین کروں گی، ابھی اس پہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتی، صرف حدیثوں پہ فوکس کیجئے گا. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے. یہ بہکی کی روایت ہے دعوت الکبیر میں. پھر اسی طرح اس سورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی شروع کی 10 آیتیں اور اس کی آخر کی 10 آیتیں، یعنی سرے ہیں. حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے نا وہ سرے ہیں، سورت کہف کے سرے. تو یہ پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ کوئی انیوژل سورت ہے جس کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ ہے. ہم نے انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے شعور استعمال کرنا ہے، اور اپنے لیے بھی یہ چیزیں رکھنی ہیں کہ میں اس سورت کے پیغام پر کتنا عمل اثر کرتی ہوں. اور میں آپ سب کو اس چیز کی دعوت دوں گی کہ ویسے بھی آپ پڑھتے ہی تھے، لیکن آپ اس کی تفسیر سننے کے بعد جب اگلے جمعے تک آپ اس کا کچھ حصہ سن چکے ہوں گے تو پھر جب سورت پڑھیں تو اس کے معنی کے اوپر غور و فکر کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت ہے روح المعانی کی، جس کے مطابق یہ پوری سورت جو ہے ایک ساتھ نازل ہوئی تھی 70,000 فرشتوں کے ساتھ. آئیے شروع کرتے ہیں سورت کو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ جو اس سورت کا اصل میسج ہے، جو اس کا پیغام ہے، وہ ہمیں لے دے. پیچھے ذکر ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ سورت کہف اور سورت بنی اسرائیل جوڑا ہے، یاد ہے وہ ساری باتیں؟ وہ یہاں بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ اب ہم اس کو سورت بنی اسرائیل کے بعد پڑھنے لگے ہیں. دونوں سورتوں کے 12 رکوع ہیں، دونوں کی تعداد بھی آیتوں کی تقریباً برابر ہے. تیسرا دونوں کے اندر ربط کیا ہے؟ دونوں کے عین وسط میں، مڈل آف دی سورہ میں آدم اور ابلیس کا قصہ آتا ہے. پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ نہ صرف یہ کہ دونوں سورتوں کے 7ویں رکوع کا آغاز اس واقعے سے ہوتا ہے، بلکہ دونوں جگہوں پر واقعے کی ابتدا بھی ایک ہی آیت سے ہوتی ہے. ابھی آپ خود پڑھیے گا جب آیتوں کو دیکھیں کہ دیکھیں لوگوں نے کتنی محنتوں سے قرآن کو پڑھا، کہ جس جگہ پہ سورت بنی اسرائیل میں قصہ ہے آدم ابلیس آیا، اسی جگہ پہ یہ آتا ہے. وہاں جو رکوع شروع ہوتا ہے وہی ادھر بھی شروع ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے، وہ کیا ہے کہ دونوں سورتوں میں ایک ساتھ قرآن کے آغاز کی بات ہے. شروع میں سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت کا آغاز وقل الحمد للہ الذی سے تھا، تو اس سورت میں کیا آ گیا؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب الہامی ہے. سمجھتے لفظ الہامی کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کی، الہامی اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے لیے کیا پاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ساری حمد و ثنا اور سارے شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. اور یہ کتاب کیسی ہے؟ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا. پہلی بات دیکھ لیجئے لفظ الحمد. بہت دن پہلے آپ نے اس لفظ کے ساتھ ایک سورت شروع کی تھی، اور اس دن تو آپ بالکل نیو بورن بیبی تھے. سورت فاتحہ. اس دن آپ کو بتایا تھا کہ لفظ الحمد حمد سے، حمیدہ یا حمیدو سے، حا میم دال، تین معنی ہوتے ہیں اس کے، تعریف، شکر اور ثنا. ثنا تعریف. لفظ الحمد بھی عربی کا ہے، اس کے مقابلے پہ ایک اور لفظ بھی عربی میں مدح، عموماً شعری زبان میں استعمال ہوتا ہے مدح و ثنا. جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہم حمد بیان کرتے ہیں اسی طرح مدح بھی کرتے ہیں. دونوں کا فرق کیا ہے؟ حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے اور مدح اوروں کی بھی ہو سکتی ہے. حمد وصف ہے جس کے لیے کیا جائے، اور محمود کا وصف حمد ہے، یعنی اللہ کی تعریف کی جا رہی. کس بات پہ تعریف کی جا رہی ہے؟ وہاں کیا ذکر تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. وہاں تعریف تھی اس کے رب العالمین ہونے پہ، یہاں اس کی تعریف ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب. بات سمجھے؟ اللہ کی تعریف اس لیے کہ اس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی، اس کی کتاب کی وجہ سے اس کی تعریف ہے. دیکھیے اللہ کی تعریف کی کوئی وجہ بھی آپ کو نہ ملے نا تو بات پھر بھی درست ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی تعریف اس لیے کہ اس نے ہم سب کو بنایا. سنا ہوا بعض دفعہ بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اسلامیات میں لوگ پڑھاتے ہیں، بچوں اللہ کی تعریف اس لیے کرو کہ اس نے ہم کو پیدا کیا. اب اپنے اوپر لیں، اللہ کی تعریف اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، تو گویا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں جس کو اللہ نے پیدا کر دیا. یہ غلط جملہ ہے، کاٹ دیں اس کو اپنی کتابوں سے، ذہن کی تختیوں سے. اللہ کی تعریف اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے اور آپ جیسوں کو پیدا کیا. مجھے اور آپ کو پیدا نہ کرتا تو کیا اس کی تعریف نہیں تھی؟ اس میں تو ہم اپنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ میرے جیسی ہستی کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے اس کی تعریف کر دو. غلط ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، کائنات کے پتے پتے، پھول، بوٹے، صحرا، دشت، پورے گلوب پہ نظریں ڈالیں، اللہ اس میں سے کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا، پھر بھی الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہ اپنی ذات سے آپ محمود ہیں. اس کی تعریف اس لیے کہ وہ کامل ہے، تعریف ہے اس کے کمال پر. یاد رکھیے اللہ کے سوا ہر چیز غیر کامل ہے، اللہ مکمل ہے. پرفیکشن کا لفظ دوسروں کے لیے مت بولا کریں. یہ بات میرا، میں کسی کی زبان سے سنتی ہوں نا تو میرا دل ہل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں پرفیکٹ. بعض دفعہ لوگ اشارے کرتے ہیں، کوئی چیز لکھیں تو میسج میں کرتے ہیں پرفیکٹ. پرفیکشن کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں بول سکتے، یہ جھوٹا لفظ ہے. اللہ کی ذات پرفیکٹ. اور اس کے لیے جو عربی میں لفظ آتا ہے نا، وہ سبحان آتا ہے، جس کو ہم عموماً اس کی تعریف اور بے نیازی کا لفظ کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کے سوا چونکہ ہر چیز غیر کامل ہے، تو اس لیے ہم صرف اللہ کے لیے، اور مدح لوگوں کے لیے. مثال ہے، کسی کو آپ خوبصورت دیکھتے ہیں، کسی کا حسن ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. کیا اس کی خوبی ہے؟ کیا آپ کا وہ حسن جو 16, 18, 20, 25 سال کی عمر میں تھا، وہ 50, 60 کی عمر میں رہ گیا، باقی ڈھل گیا نا؟ آپ کا ہوتا تو آپ جانے دیتی؟ بوڑھی عورتیں تو اور زیادہ کھینچتی کہ ہمارا حسن کہاں جا رہا ہے، ہم اس کو پکڑیں. تو ہمارا حسن ناقص ہے. آپ کو کسی کی آواز پسند آتی ہے، ذرا 20-25 سال بعد دیکھیے اس کی آواز کے اندر جب راشا آئے گا نا، آواز بھی اچھی نہیں لگے گی، فرق ہے نا. ہاں، یہ تعریف کریں حسن دینے والے کی، آواز دینے والے کی. جو بھی دنیا کسی کو نعمت لیے نا، اس کو دے کر کیا کہیں؟ الحمدللہ. ایسی تعریف جس میں سخت لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ساتھ اس کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں. موٹی تم آج اچھی لگ رہی ہو، یہ آج کیا لگ رہی ہو تم، یہ ہمارے تعریف کے انداز ہیں. ہم تعظیم نہیں کرتے اور جل بھی رہے ہوتے ہیں، کٹ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ آج اچھی کیوں لگ رہی ہے، میں کیوں نہیں لگ رہی. حمد کا لفظ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کے لیے بولتے ہیں نا، تو ساتھ اس میں تعظیم. اور تعظیم کیا ہے انگلش میں؟ ریسپیکٹ، ہولینس، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں محبت، حب. آپ دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس وقت اس سے محبت بھی کر رہے ہوں. جیسے آپ کو کوئی واقعی اچھا لگ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت ڈریس ہے اس کا، یا کتنا اچھا کپڑا اس کا، کیا اس وقت آپ اسے محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے ہوتے، عموماً بلکہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو جل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم جب آتی ہے نا، تو تین چیزیں لکھ لیجئے، کمال، تعظیم اور محبت. اللہ میں کمال بھی ہے، اللہ کی تعظیم بھی کرنی ہے اور اللہ سے محبت بھی کرنی ہے. اور الحمد اس لیے کہ تو نے الذی انزل علی عبدہ الکتاب اتنی آسان کتاب دے دی، کسی مشکل میں نہیں ڈالا. دیکھیے آپ ذرا تھوڑا سا اگلے لفظ کو ملا کے تعریف کا ایک خوبصورت انداز تو دیکھیے کہ یہاں تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے کتاب دی اپنے بندے کو، بیچ میں کسی اور کو نہیں ڈالا. براہ راست تو نے ہمیں کتاب دے دی، اس کو سمجھیے گا. دیکھیے آپ جب کسی سے ڈائریکٹ انسٹرکشنز لیتے ہیں تو اس بات کو ماننا آسان ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ انسٹرکشنز کو ڈائریکٹ. بات کہنے والے نے جس انداز سے کہی ہوتی ہے، آگے پہنچانے والا بعض وقت دوسرے انداز میں پہنچا دیتا ہے. پھر جب بعد میں بات کھلتی ہے تو نرا جھگڑا ہی نکلتا ہے اندر سے. پھر تو فوراً ریپ اپ کر دینا چاہیے کہ اچھا تم دونوں سچے میں جھوٹی، خاموش رہو. لیکن حقیقت ہے اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے براہ راست یہ کتاب میرے ہاتھ میں تھما دی. اپنی کتاب کو چھو کے تو دیکھیں یہ کہاں سے آئی ہے. دنیا میں آپ جس قانون کو بھی مانتے ہیں نا، آپ کو براہ راست اس ملک کا صدر یا وزیر نہیں دیتا. آپ جس ملک میں رہتے ہیں، چلے امریکہ کی بات کر لیتے ہیں، کیا امریکہ رولز بناتے بھی نہیں؟ وہ تو بنتے ہیں پیچھے کیبنٹس میں اور پھر کتنوں کی مشاورت سے وہ پاس ہوتے ہیں. اور کتنی بڑی آنر ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے پہ ایک ایسی کتاب، ایک ایسا قانون نوک کر رہا ہے کہ جو رب نے خود بھیجا ہے، ہینڈ ریٹن. فرق ہوتا ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ بہت سارے فارمز ہیں آپ آن لائن پہ فل کر کے بھیج دیتے ہیں، اٹس اوکے. کچھ ایسی ضرورت کی چیزیں ہوتی، کہتے نہیں اس کو پرنٹ کریں، ہاتھ سے فل کریں، اور اپنے سگنیچرز تو ہاتھ سے ہی کرنے ہوتے ہیں. کتنا فرق ہے. آپ کو کوئی ہینڈ ریٹن پوئم لکھ کے اپنے ہاتھ سے بھیجے جس میں محبت کا اظہار ہو، اور کوئی گوگل سے سرچ کر کے اس سے بھی خوبصورت لفظوں والی ایک بس کاپی اینڈ پیسٹ کر دے، کس کا افیکٹ زیادہ ہے؟ ہینڈ ریٹن. جذبے ابھرتے ہیں. یہ تو آج دوسروں کے بولے ہوئے لفظ ہم بول دیتے ہیں نا، آگے آگے میسیجز پاس کر کے دوسروں کے، اور دس اینڈ دیٹ. لیکن قرآن اللہ کا ڈائریکٹ خط ہے آپ کے نام. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور انزل ہے نزل، ینزل تنزیل، دونوں لفظ پیچھے بات کر چکے. نزل کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے دینا. اور انزل کیا ہے؟ اکٹھا دے دینا. باریکی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم آگے جا ہی نہیں پا رہے. اللہ نے اپنے، تو انزل کا کام اللہ نے خود کیا تھا. کیسے؟ اب غور سے سنیے گا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ قرآن کا نزول اول ہے. جب کبھی زندگی رہے گی آپ علوم القرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ یہ باتیں اس وقت اور بھی انجوائے کریں گے. نزول اول کیا تھا؟ کہ اللہ نے اپنے پاس اس کتاب کو اس آسمان دنیا پہ بھیج دیا تھا، ایٹ ونس، یہ بول کے خود دے دیا، لوح محفوظ سیو کر دی. اوریجنل کاپی آج بھی قرآن کی آسمان پہ ہے. وہاں سے پھر نزول ثانی جو آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، علی قلبی کا جبرائیل آپ کے دل پہ بھیجا. یہ جبرائیل کے ذریعے سے نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں ہوا تھا. کتنا کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں انزالہ کا لفظ ہے. اللہ نے یہ لفظ بول کر جبرائیل کو بھی بیچ میں سے نکال دیا. کبھی آپ اور میں پیار کرتے ہیں تو بچوں کو ایسے ہم گداتے ہیں نا، بچوں کو پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بھیجتے ہیں. یقین کریں اس سے بھی زیادہ اس کتاب کو پیار کرنے کو دل چاہتا ہے. حالانکہ اجازت نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں، کیونکہ مسنون نہیں ہے کہ اللہ کے نبی یا صحابہ نے قرآن کو چوما ہو، چاٹا ہو. لیکن بلیو می، میرا دل کرتا ہے کہ جنت میں قرآن ایک بچے کی صورت میں میرے ہاتھ میں کوئی دے دے اور میں اس کو اتنا پیار کروں، اتنا اس سے لپٹوں، اتنی مجھے اس سے محبت آتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر لے جاؤں. اتنا پیار آتا ہے اس کتاب پہ، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے. اور اسی لیے جب لوگوں سے اسے بے اعتنائی برتتی دیکھتی ہوں نا، تو عادت کے برخلاف میرا دل جو ہے نا کڑنے لگتا ہے اور زبان سے درد والے لفظ نکل آتے ہیں. मैं कितनी दफा सोचती हूँ कि जो छुट्टी करते हैं मैं कुछ ना बोलूँ उनके बारे में, जो नहीं आते मैं उनको कुछ ना, और दिल में मेरे किसी के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि दिल में ये होता नहीं आया तो फिर उसको उसका पता होगा, कोई नहीं आते सुनने, नहीं आते तो ना आए, लेकिन वो दर्द एकदम दिमाग दिल में आ जाता है, इनको क्यों नहीं पता कि ये क्या है। जैसे बच्चे के लिए जो माँ के दिल में मोहब्बत होती है तो माँ को पता होता है ना, दूसरों को नहीं आता लाड़, फिर माँ कहती है इनको क्या पता कि इस बच्चे में मुझे कितना कुछ मिलता है। तो जितना आप इस किताब के अंदर डूबते जाएंगे आपको इसके खजाने दिखेंगे। ये वही सूरत है जो मेरा ख्याल है, मैं आपको भी फाइल चेक करके बता देती हूँ कितनी देर से हम इसके बारे में लगे हुए हैं, 30 मिनट हो गए पूरे और अभी तक पहली आयत के दो लफ्ज हैं इंट्रो के बाद, और हम इतनी देर में, मैं खुद अगर सूरत काफ देखूं, मैं जब जुम्मे को पढ़ती हूँ 20 मिनट, 18 से 20 मिनट लगते हैं पूरी सूरत पढ़ने में, लेकिन समझ के पढ़ना और बगैर समझ के पढ़ना इसका कोई तकाबुल नहीं। बहुत सारे आपके साथी सिर्फ इसलिए कुरान पढ़ने नहीं आते कि उन्होंने घर बैठ के वजीफे करने होते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने सूरह कहफ भी वजीफे के तौर पे शुरू की हो, जो उन्होंने रोज बैठ के पढ़नी है और फिर उसको पढ़ के फूकना है और कुछ और करना। अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाइए लफ्ज अब्द पे, अब्द जान के कहा, पीछे भी कहा था सूरत बनी इसराइल, और कुरान का मिजाज समझिएगा, जहां भी किसी बड़े कारनामे का जिक्र होता है ना वहां अल्लाह अपने नबी को अब्द कहता है। यहां भी कुरान के नजूल का जिक्र है, पिछली सूरत में सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम, वाकई मेराज एक बड़ा अनयूजल वाक्या था, उस बहुत एहतराम और मर्तबे के लिए यहां लफ्ज अब्द आया। खालिक का किसी को अपना बंदा कहना ये बहुत बड़े एजाज की बात है। आप देखिए कि कोई किसी का बंदा कब कहलाता है, जब उसके साथ डेडिकेट हो जाए, सबमिटेड, गुलाम, आपका गुलाम। आप ऐसे ही सोचते हैं ना, अरबों की आदत थी कि जो किसी काम में बहुत इन्वॉल्व पाते हैं ना, बहुत किसी चीज में मगन है तो उसको उसका बंदा कहने लगते हैं, जैसे अब्दुद दुनिया गाली थी या एक किस्म का ताना था लोगों के लिए, ये तो दुनिया का बंदा बन गया। अब्द दरहम व दीनार, दिरहम व दीनार, अब्दुद दिरहम और अब्दुद दीनार, दौलत के पीछे भागने वाले को कहते थे। अल्लाह कहता है मेरा बंदा अब्द था क्योंकि ये मेरे साथ जमा हुआ था, डेडिकेटेड था। कुरान पाक में चार मुकामात पर आपके अब्द होने का जिक्र है, सूरत बकरा याद है, वाइन कुंतुम मिम्मा नज़लना अला अब्दीना, तीसरा ही रुकू है सूरत बकरा का, अभी 30 आयतें भी पूरी नहीं उससे पीछे, वहां भी अब्द का जिक्र, और वहां भी मिम्मा नज़लना की बात थी। फिर सूरत इसरा अभी पढ़ी जो पीछे, सूरत बनी इसराइल, सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, और सूरत कहफ की आयत जो इस वक्त हमारे सामने है, और इसके बाद सूरत हदीद में आयत नंबर 9 में लफ्ज अब्द आएगा। क्या किया अपने बंदे पर, नाजिल की अल किताब। किताब क्या होती है, लफ्ज किताब का रूट अगर देखें तो काफ ताबा, कत्बुन अरबी जुबान में कहते हैं जमा करने को, उर्दू में आपने एक लफ्ज सुने खतो किताबत, ये वही लफ्ज है। कुरान में चूंकि सब चीजें, सॉरी किताब में चूंकि किताबें, सॉरी किताब में सब चीजें जमा होती है ना, और खास तौर पे कुरान में तो सब कुछ जमा है, हुक्म नहीं, किससे वाक्य मिसाल, तो कुरान को किताब क्यों कहा, ये अल किताब लफ्ज के नीचे हाईलाइट करके लिख लीजिए, कुरान का सिफाती नाम है। यदि अगर कोई कह दे आप कल किताब पढ़ने जा रही हो, क्या कर रही थी, मैं अल किताब पढ़ रही थी, तो बिल्कुल ठीक होगा। तो कुरान को अल किताब क्यों कहा, क्योंकि इसमें सब कुछ जमा है, और हकीकत यह है कि इस किताब के अंदर जो कुछ है अगर उसको लिखने बैठ जाएं तो किताबों की किताबें लिखने की जरूरत पड़े, और हम इसको नहीं ला सकते, सारी बात को जमा कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफें उसकी हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। गोया कि इसमें एक पैगाम है कि मुझे अल्लाह के सिवा किसी और का बंदा ना कहो, میں اس کی تعریفوں کے گن گاتا ہوں. اور اتنا پورا اعتماد قسم کا آغاز ہے اس سورت کا, ایسے لگتا ہے کہ انسان کو پورا یقین ہے کہ جو کتاب میں پڑھنے لگا وہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں, میرے استاد میں کوئی جھول نہیں, میری کتاب میں کوئی ہینکی پینکی نہیں, کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات نہیں ہے. کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی, ایسے ہی میں نے پوچھا کہ جب آپ سکول میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں تو پورا وقت کیا کرتے ہیں, اور آپ سب میں سے جو خود سٹوڈنٹ ہے یا اس لائف سے گزر چکے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں نے خود اپنا وقت دیکھا ہوا ہے جو مجھے وہ یاد آتا ہے, آدھے سے زیادہ دن ہمارا بس ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر میں جاتا تھا. پڑھنے کا وقت تقریباً آلموسٹ ہاف ہوتا ہے, اور امریکہ کا اصول مجھے پتا ہے, یہاں کا مجھے نہیں پتا, ہر 45 منٹ کے بعد 15 منٹ کی بریک, اسٹریچ بریک, وہ گھنٹے کو 45 منٹ کا کرتے ہیں. اگر پے دیتے ہیں کسی کو تو وہ 45 منٹ کام کرنے کی پے کو گھنٹہ کرتے ہیں, 15 منٹ زندگی کے نکل گئے. اور ایک بچہ یا بچی کتنے بجے صبح جاتی ہے, 9 بجے سے 4 بجے, کتنے گھنٹے ہو گئے, 4 کے ساتھ 3 اور لگا لیتی, 7 گھنٹے. 7 گھنٹے میں سے اگر ایوریج کر لیں تو 3.5 گھنٹے وہ پڑھ کے آتے ہیں, اور جو پڑھتے ہیں وہ بہت اچھا پڑھتے ہوں گے, سیکولر ہی صحیح لیکن دنیا کے فائدے کے. آپ بتائیے کہ وہ 3.5 گھنٹے باقی جو ادھر کے ادھر کے, اور اس کے ساتھ گھنٹہ آنے اور گھنٹہ جانے کا کر لیں, تو 9 گھنٹے کے بعد اینڈ آف دا ڈے رات کو کیا لے کر آتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, بہت کچھ لاتے ہوں گے. آپ اپنے اوپر لیں, کتنے بجے کلاس شروع ہوتی ہے, سب بولیں مل کے, 9:45. کتنے بجے پوری ہوتی ہے, 2:15. کتنے گھنٹے ہیں, 4.5 گھنٹے. سچ بتائیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ 4.5 گھنٹے میں سے آپ کو لگتا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کا ادھر سے ادھر اٹھ کے گروپنگ میں جانا آنا, بریک میں آنا جانا, یہ تو ضرورت ہے. کبھی آپ کو فیل ہوا کہ آج 4.5 گھنٹے بلایا اور صرف پڑھایا تو 2 گھنٹے تھا اور ہم بیٹھے ہی رہے؟ کبھی آج تک کتنا سال تو ہونے والا ہو گیا نا, الحمدللہ 10 مہینے تو ہو ہی گئے ہوں گے, ایک دن بھی آپ کو لگا کہ ہم آ کے منہ بیٹھ کے دیکھ, ہم خود اپنی ٹیچرز کا انتظار کرتے ہوتے تھے وہاں, آپ کو پتا کالجز میں, آئی نہیں آئی, بیٹھی نہیں آئی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے, اور ڈیلی آپ کا اسکیڈول بھی چینج کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ آپ کو ایک سوچ رکھ کے نا آ جائیں کہ بس اس وقت آنا ہے. جب آپ تو پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا تو بعد میں کیا. یہ کتاب اتنی سیدھی ہے, اور اس کے بعد پھر انسان کو ٹیڑھ کہاں زندگی میں دکھے گا. عربی کا ایک شاعر ہے تو وہ کہتا ہے کہ لا تدنی الا بدہا, کہتا ہے مجھے اپنی محبوبہ کے سوا اور کسی کا بندہ نہ کہا کرو, کہ بس میرے لیے ایک شرف ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. وہ تو ایک باطل محبت ہی نا, لیکن جب آپ اور میں اس کتاب سے جڑتے ہیں نا تو ہمیں اپنے اللہ سے جو محبت ہوتی ہے نا وہ بھی کچھ ایسی ہے کوئی دل میں ہی بچ, کوئی ٹیڑھا پن دکھتا ہے؟ اب ان 15 پاروں کے بعد بھی دل میں ڈاؤٹ ہے کہ نہیں یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا, یہ صحیح چیز نہیں میں نے شروع کی, اس کی جگہ تو میں کوئی عربک لینگویج کورس کر لیتی اور اس کا فائدہ ہو جاتا تو یہ وہ کر لیتی. کبھی ہے آپ کے دل کا تو مجھے نہیں پتا, مجھے اپنے دل کا پتا ہے کہ دل کے اندر ایوج تو کیا اوج بھی نہیں دکھتا. تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن دیکھیے گا, بڑا خوبصورت لفظ ہے ایوج, عین واو جیم. اوجا کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک طرف جھکنا, ٹھیک ہے, یہ تقلیل کے لیے آتا ہے, تقلیل کے قلت, تھوڑا سا, یعنی پوائنٹ آف انگلش میں لکھ لیں گے اگر کہ تم اس کتاب میں ایک پوائنٹ برابر بھی ٹیڑھ پن نہیں جانتے. اچھا اب ذرا اس کے اعراب پہ نظر ڈالیے گا, یہاں کیا ہے, عین کے نیچے زیر ہے, واو کے اوپر زبر ہے اور جیم کے اوپر بھی زبر ہے, ٹھیک ہے. عین کی زیر کے ساتھ جب آتا ہے تو کلام کے اندر ٹیڑھا پن, کلام کا ٹیڑھا پن کیا, جیسے میں بولوں تو آدھے جملے ہی میرے ٹیڑھے ہوں, ہوتے ہوں گے آپ بڑے نوٹ کرتے ہوں گے میرے ٹیڑھے میڑھے جملے, کوئی نہ کرے خود بندہ کر لیتا ہے. ہم ادھر کا لفظ بولتے ہیں, کبھی ہے کو ہے کہہ دیتے ہیں, کبھی اتنے بیکار لفظ ہوتے ہیں. تو ایوج کا لفظ یہاں کیوں آیا ہے کہ کلام کا ٹیڑھا پن, اور جب یہ اوج ہو عین واو جیم تو اس سے مراد حصی ٹیڑھا پن ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, جیسے آپ دیکھیے کہ یہ گلاس کیسا دکھ رہا ہے آپ کو, اگر آپ اس کو یہ دیکھیے, یہ گلاس کیسا ہے, سیدھا ہے نا. اب اس گلاس کو ادھر کر کے یہ بوٹل کیسی ہے, یوں ٹیڑھی, یہ ایوج ہے نا, یہ جو ایوج ہے نا, یعنی یہ سیدھی ہے دیکھنے میں لیکن ये बॉटल जिस तरह क्रुकिड है या कर्व्स है, इसके अंदर ये होता है अवज, वो टेढ़ापन जो आंख से दिखे। अब आप में से हर एक देख खूबसूरती के लिए या सहूलत के लिए, लेकिन ये टेढ़ी टेढ़ी है, लेकिन ये ग्लास बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो इस तरह का टेढ़ापन जो नजर आ जाए इसको तो अवज कहते हैं, लेकिन इवज वो टेढ़ापन होता है जो दिखता नहीं है। अंडरस्टैंड किया? अब किसी के कलाम में अगर जुमले टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इधर की बात उधर होती है, तो समझ फिर उसको हम नाप नहीं सकते, ठीक है। सूरह जुमर आयत 28 में भी यही बात अल्लाह ताला ने बता दी कि ये कुरान अरबिक है, हमने इसको पेश किया, गोया कि यहाँ रसूल अल्लाह को अल्लाह के साथ जो ताल्लुक और निस्बत दी गई वो किताब जो है वो टेढ़पन से पाक है। तो गोया के अल्लाह के नबी को बता दिया गया कि आपको हर तरह की कमी बेशी से पाक कलाम दिया गया, अल्लाह ताला की जात ने आपको ये किताब दी है, तो फिर वो आपको इसको सीखने का फायदा सिखाएगा भी और इसके ऊपर अमल करना भी सिखाएगा। अगली खूबी देखिएगा अब किताब की क्या है, आयत नंबर 2, قَيِّمَ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ। جزاك الله خير، और मुझे मुसलसल अफसोस था कि आपकी तफसीर में सॉरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जजाक अल्लाह खैर। कय्यिमल लियुनज़िरा पहला लफ्ज पे रखते हैं, पहले इसका पूरा सीधा तर्जमा कर लेते हैं, कय्यिमल लियुनज़िरा बासन शदीदम मिल्लदुन हो। ये किताब बिल्कुल सीधी है ताकि वो खबरदार करे एक बहुत बड़ी आफत से उसकी तरफ से। क्या मतलब है? अब ये बात जरा समझ लीजिए, किताब बिल्कुल सीधी कैसे? पहले क्या जुमल लफ्ज आया था, इवज नहीं है, बात तो समझ आ गई कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। कय्यमन अब इसको और ज्यादा खुला करने के लिए कही, और अब आप इसके तीन मुख्तलिफ मानी समझेंगे तो आपका जहन घूम जाएगा। आप कहेंगे हम तो आए थे तफसीर सुनने के, बस जी बताएं इसके फजाइल क्या हैं, कितने फरिश्ते उतरते हैं, ये इन्होंने हमें लफ्जों में घुल जा दिया। फर्क होता है इल्म के साथ एक बात सुनना और सिर्फ अटकल के साथ बात सुनने में फर्क लगता है, और ये इल्मी बातों से फायदा क्या होता है भला? यकीन पुख्ता होता है। यही तो कुरान का हुसन है कि इसके एक एक लफ्ज की आप तफसीर करें। आप कहते हैं कि मैंने पहले भी क्लासों में जिक्र किया था, इतनी मोटी और इतनी बड़ी, मुझे आज भी जिन चीजों को मैं मिस करती हूं उनमें एक चीज है कि मेरे पास एक किताब थी अरबी किताब से, यानी अरबी की तफसीर थी, सिर्फ सूरह कहफ की तफसीर, इतना मोटा रजिस्टर, जिस तरह पाकिस्तान में रजिस्टर का जो साइज होता है ना, इतनी मोटी थी, और मैंने किसी से वो फोटो कॉपी करवा के ली थी। सिर्फ और सिर्फ सूरह कहफ की तफसीर थी उसमें, अब पता नहीं किधर है, मुझे नहीं याद कहाँ चीजें चली जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप जब एक एक लफ्ज के अंदर घूमते हैं ना, तो आपको ऐसे मोती दिखते हैं और सीप दिखते हैं। आपको क्या फिक्र है कि दुनिया में जंगें लग रही हैं या दुनिया में धरने हो रहे हैं या लोगों ने क्या कर दिया? आप अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं ऐसी उल्टी सीधी खबरें सुन के? आज की खबर कल की निगेशन, आज है तो कल नहीं हो गई और उसी की तबसरे। इतना मेरे पास तो वक्त नहीं है, वक्त लगाना है तो इनमें लगाए। बिलीव मी, इमाम बुखारी की जिंदगी के बारे में मैं जितना पढ़ती जाती हूं ना, तो मुझे उतना ही ज्यादा अपने ऊपर रहम आता है कि अगर मेरी जिंदगी में वक्त जाया हो रहा है तो मैं किस तरह से उसको निकाल कर अपने आप को सीधा कर लूं। इस किताब पे मेहनतें करने वालों के रिसोर्सेज मेरे और आपसे बहुत कम थे, उनकी जिंदगियां बहुत छोटी थी, उनके खाने पीने बहुत छोटे थे। आज इंशाल्लाह होगा एंड पे सेशन हमारा बुखारी का, फिर आप देखिएगा उसमें वो कौन थे, क्या शख्सियात थी और क्या वो आज हम की नस्लें पैदा कर रहे हैं। बहरहाल कय्यम लफ्ज को समझते हैं। कय्यमन का मानी है मुस्तकीम, यानी जैसे हम कहते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो आप कह सकते हैं कि कय्यमन बमानी मुस्तकीम, काफ वाव मीम इसका रूट है, बिल्कुल सीधा। और अरबी जुबान में सबसे ज्यादा लफ्ज इसी मादे से हैं, ये मैंने आपको सूरह बकरा में भी बताई थी बात। कय्यमन नंबर एक, दुरुस्त करने वाला, बिल्कुल सीधा, बात समझ है? यानी कुरान क्या है जो दूसरों को दुरुस्त कर देता है। कितने बिगड़े हुए लोग हैं जो इस किताब से जुड़ते हैं और सीधे हो जाते हैं। कुरान की पहली की रोशनी में ये कुरान दूसरों को सीधा कर देता है। सूरत अल-अनाम आयत 115 में भी यही बात आती है, और इसी तरह سورت بجین آیت نمبر 2 اینڈ 3 میں بھی یہی بات آتی ہے، اور سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں بھی یہی بات آتی ہے. اب ان کی آیتیں جا کے خود ڈھونڈیے اور اس کو پڑھ سکتے ہیں. عربی زبان میں قیم مینیجر کو کہتے ہیں. مینیجر کون ہوتا ہے؟ جو سٹور کو سیدھا سادھا رکھتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اسی طرح جو عمارت کے پلرز ہوتے ہیں نا، پلر جن کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اس کو بھی قیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا معنی ہم نے کیا دیکھا؟ درست کرنے والا، سیدھا کرنے والا. دوسرا معنی قیم کا ہوتا ہے معتدل، ماڈریٹ، نیوٹرل، افراد اور تفرید سے پاک. یعنی اس کتاب میں کہیں بھی ایکسٹریمزم نہیں ہے. فاتحہ سے ناس تک پہنچ جائیں، کسی نان مسلم کو کہیں پورے یقین سے پڑھو، اور کوئی ایک آیت ایسی ڈھونڈ کے لے آؤ جس میں تمہیں ایکسٹریمزم کی تعلیم دی گئی ہو، تو نہیں ملے گی. یہ تو مسلمان ہے جنہوں نے بھونڈے پن سے اس کو یہ الزام دلوا دیا. ٹھیک ہے، سورۃ انعام 115 میں بھی آتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات تو صدق اور عدل کے ساتھ پوری ہوئی، تیرا رب کچھ اور نہیں کہتا. تیسرا معنی قیم کا کیا ہوتا ہے؟ خود بھی سیدھا ہے. پہلا کیا تھا؟ سیدھا کرنے والا. تو دوسرا کیا؟ سیدھا. طرف وہ کتاب نازل کی جو پچھلی کتابوں کی کمی بیشیوں کو دور کرتی ہے. تو قرآن خود بھی کامل ہے، خود بھی سیدھا ہے، اس کے اندر کی تعلیمات بھی بڑی خوبصورت ہیں، کمال بھی ہے اس میں، اور کمال پیدا بھی کرتی ہے اور نگہبانی کرتی ہے دوسری چیزوں کی. تو گویا کہ اس کتاب سے تعلق رکھنے والے سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ ایکسٹریمزم سے نکل آتے ہیں. جس کی سوچ میں آپ کو ایکسٹریمزم دیکھیں، سمجھ لیں کہ تھوڑا علم ہے. نیا کپڑا جیسے اکڑا پھرتا ہے نا، بار بار دھوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو نرم ہو جاتا ہے. علم کے ساتھ بھی نرمی آتی ہے. اگر ابھی تک آپ کے اندر سے اکڑ نہیں جا رہی نا، ٹون نہیں بدل رہی، اور اگر ابھی تک آپ اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتے ہیں، تو سمجھیں کہ ابھی تک پورا اثر نہیں کیا قرآن کے پانی نے. اور قرآن تو خود سیدھا ہے. لوگ قرآن میں جو تبدیلیاں کرتے ہیں نا، جو قرآن کے اوپر نقص کرتے ہیں، ان کا مثال میں آپ کو دوں گی. جیسے کوئی صابن کو دھونا شروع کرتے ہیں، عقل مند کہلائیں گے کہ بیوقوف. صابن کیا کرتا ہے؟ دوسری چیزوں کو دھوتا ہے نا. صابن کا کام ہے چیزوں کو دھونا. اور کوئی کہ پہلے میں صابن کو دھو لوں. بچے دھوتے ہیں نا، کتنا ان کو شوق ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا سٹول ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ٹپ ٹپ کرتے کرتے پھر سنک کے نیچے رکھتے ہیں، پھر کھول کے ٹوٹی جوں ہاتھ کھولیں گے، جوں ٹیپ ٹیپ ٹیپ، آدھی گچی دور ہو جائے گی. ہاں، اور وہ اپنی طرف سے بڑا کام کر رہے ہیں. تو صابن کو دھونا بچوں کا کام ہے، قرآن کو دھونا، قرآن پہ اعتراض کرنا، قرآن کے لیے یہ کہنا کہ اس کو بدل دو اور اس جیسی کو، اس سے کوئی اچھی کتاب لاؤ، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اتنی پیاری چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو. دیکھیے، جو ترازو کے باٹ ہی بدل دے، کیا وہ صحیح تولے گا؟ قرآن معتدل قیم میں آپ بیلنس کا بھی تصور لائیں. 5 کلو کا باٹ رکھیں گے تو دوسری طرف 5 کلو چیز تولے گی. 2.5 کلو رکھ کے 5 تو نہیں تول سکتے. 3 کلو کے باٹ میں آپ 2 کلو چیز تو نہیں تولیں گے. تو قرآن کی تعلیم دیتے وقت اتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ایکسٹریمسٹ ہوئے بغیر، ایگزیجریشن ہوئے بغیر، ایگزیجریشن کیے بغیر، اور اس کے بارے میں اپنے جذباتی رجحانات کو پیش کیے بغیر، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے ٹون پہ دینا چاہیے. ہاں بھائی، حلال ہے، حرام ہے، یہ جائز ہے، بالکل نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، ہاں اس کی رخصت ہے. یہ جو ہم دین کے نام پہ ایک جھوٹا تقویٰ پیش کرتے ہیں نا لوگوں کے اوپر، اور ذرا اس سے باہر نکلے لوگ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے نکل کر، اگر ہم دین کی کوئی جائز چیز کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے کہ اس میں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. تو اصل میں ہم نے اسلام کے مزاج کو سخت کر دیا. چلیے، یہاں تک جتنی باتیں ہوئی ہیں نا، یہ تو قرآن کی اپنی صفات ہے. اب اگلے لفظ پہ چلیے، آیا کیوں؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ لینذر، تاکہ یہ ڈرائے. پہلی بات، انذار کے لیے آیا. لینذر، نذر، نون زال رو، ایسی خبر دینا جس میں ڈرایا گیا ہو. ینذر کا فائل کون ہے ادھر، کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں آسان کر دیتی ہوں. جی بولیے، کچھ بولا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاباش، بشیرم و نذیرہ. کتاب خود تھوڑی ڈراتی ہے، ہمارے گھروں میں 10 سال سے پڑی ہوئی ہے، کبھی ڈرائے کبھی ڈرے ہم؟ کھلتی ہے پڑھتے ہیں، نبی نے سکھایا تو پڑھتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونذیرہ کا فائل نذیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حقیقت ہے کہ اس کتاب کو تو کوئی نہ بھی پڑھائے، جب اس کو اب شعور سے پڑھنے لگ جاتے ہیں تو دل تو اس وقت بھی ڈر جاتا ہے. لی کیا ہے؟ فار ریزن، مقصد. اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے. تو لکھ لیجئے کہ میں اور آپ یہ کتاب ٹیسٹوں کے لیے نہیں پڑھ رہے، لڑنے جھگڑنے اور بحثوں کے لیے نہیں پڑھ رہے. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ڈر جائیں، جھوٹ بولنے سے ڈر جائیں، نقل مارنے سے ڈر جائیں، دھوکہ دینے سے ڈر جائیں، افراط اور تفریط سے ڈر جائیں. باسن شدیدم من لدن ہو، کس سے؟ ایک بہت بڑی آفت سے پہلے جو ان کی طرف آنے والی ہے. یہ کون سا باس ہے؟ باس کا لفظ سخت تنگی کے لیے آتا ہے، بوس با حمزہ سین، عذاب مراد ہے. اور اشارہ اس میں قیامت کی طرف بھی ہے اور دنیا میں پھیلے ہوئے فتنوں کی طرف بھی ہے. سورت اعراف آیت نمبر 4 میں بھی یہی بات آتی ہے. قرآن کے نزول کے مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ایک بہت بڑی آفت کے بارے میں خبر کر دی جائے، دے دی جائے. تھوڑا سا لفظ بوس کو دیکھ لیجئے، باس کا لفظ جہاں واحد کے طور پہ آیا ہے تو اس کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور جب جمع کے طور پہ آتا ہے تو سختی، مصیبت اور بھوک اور تکلیف. سورت بقرہ کی آیت 777 جس کا نام کیا تھا، بول دیں. آیت بیر. چلے، آپ کو پتا ہے جب یہ پوچھتی ہیں تو وہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو یاد پتہ نہیں تھی کہ نہیں. آیت بیر جو تھی نا 177، اس میں یہ لفظ واحد کے طور پہ بھی آیا تھا اور جمع کے بھی. کیا؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. بات سمجھے؟ تو باسا اور باس، واحد اور جمع، دونوں صورتیں موجود ہیں. تو باس کا معنی ہے فقر اور تنگ دستی، مصیبتیں اور تکلیفیں. لیکن باس جب یہ لفظ اس رنگ میں آ گیا تو اس سے مراد جنگ تھا. اب یہاں ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ یہاں باسن شدیدن سے کون سی آفت مراد ہے؟ شدید قسم کی جنگ. اصل میں یہاں اشارہ ہے اس دجالی فتنے کی طرف جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، کیونکہ یہ فتنہ ایک مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا، اور پوری انسانی تاریخ میں اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے لوگوں کو اتنا زیادہ ڈراتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جھاڑیاں ہٹیں گی اور اس کے پیچھے سے دجال نکل آ جائے گا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت دجال کے مقابلے میں کیوں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا بڑی ڈھارس ہے؟ کیونکہ اس کا پیغام ایسا ہے. اور اگر آپ اس طرح باسن شدیدن کو کسی جنگ کے معنی میں لیں تو اس سے مراد وہی جنگ ہے جس کا پچھلی سورت کے آخر میں ذکر کیا تھا، ملحمت العظمیٰ. اور سائنس آف ڈے آف ججمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی ورلڈ وار ہونے والی ہے. آپ کو اثرات تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، بہت بڑی جنگ ہوگی اور دجال کے آنے کے دور میں یہ سب کچھ ہوگا. عیسائی روایات میں اس جنگ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، مجدن کا نام دیتے ہیں، مجدون، میم جیم دال و نون کا لفظ ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے اس وقت یہ جنگیں ہوں گی، ایک طرف دجال ہوگا دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تو اس وقت یہ فتنہ اٹھے گا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں باسن شدیدن سے مراد وہ جنگ بھی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے دجال کا فتنہ جو سورت الکہف کے ساتھ بہت ہی جڑا ہوا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہتر ہے کیونکہ بات اپنے وقت پہ آتی ہے. لفظ دجال کیا ہے؟ دال جیم لام اس کا روٹ ہے. دجل کا لفظی معنی ہوتا ہے دھوکا اور فریب. دجال پھر اس سے فعال کا وزن ہے، اسم فاعل ہے. ایسا شخص جو بہت دھوکے باز ہو، جس نے دوسرے کو دھوکا دینے کے لیے جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑ رکھا ہو. ٹھیک ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی دجال کہا گیا. آپ نے وہ معروف روایت سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہو جائیں گے اور تم ان سے جہاد کرنا. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی دجال تھا. تو گویا کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو بھی دجال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اصل دجال آئے گا نا یہ یہود میں سے ہوگا. جس طرح ہم مسلمان حضرت عیسیٰ کے آنے کے منتظر ہیں نا, اور ٹھیک سوچ رکھنے والے عیسائی بھی اس وقت حضرت عیسیٰ کی آمد کے منتظر ہیں, اسی طرح یہود بھی مسیح دجال کے منتظر ہیں. ان کی کتابوں میں اس کا معلوم ہے کہ وہ دجال آئے گا کس طرح سے ہوگا. آپ کو میں ایک چھوٹا سا کام دے دوں گی, علامات قیامت کا بیان. ریسنٹلی ہم نے اس کا کورس کیا رمضان سے پہلے, اس کے آڈیوز میں سے صرف دجال کا ٹاپک پڑھ لیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ کافی ڈیٹیلز ہے اس بک میں. آپ سننا نہیں چاہ رہے تو کم از کم بک میں سے پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, دنیا میں وہ کیا کچھ پھیلائے گا. لیکن یہاں جو تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں دجال سے زیادہ دجالیت پہ. دجالیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو, دنیا کی محبت. یہی ہے جس کو حدیث میں وہن کہا گیا, حب دنیا و کراہیت الموت. آج کے دور میں مادہ پرستی اتنا بڑا دجالی فتنہ بن گئی کہ لوگوں کے ذہنوں, ان کے دلوں, ان کی سوچوں, ان کی تھاٹس, نظریات, افکار, حتیٰ کہ ہماری اقدار بدل گئیں, قدریں بدل گئیں. اتنی مادیت آ گئی کہ انسان اللہ کو تو بھولا تھا, اب انسانوں کو بھی بھول گیا. مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف اسباب پر توکل کرتے ہیں. آج اس قرآن کو چھوڑ کر, اس کتاب کو چھوڑ کر ہم اس دنیا کے پیچھے ایسے بھاگے کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا تھا کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک دھوکے کا سامان ہے. اس طرح سے ہم نے اس دنیا کو دھوکا, اس کے دھوکے میں آگے کہ آخرت جو اتنی بڑی حقیقت ہے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور دنیا جو اتنی جھوٹی اور اتنی گندی ہے اس کو ہم نے اتنا خوبصورت کیا. صبح اٹھ کے رات سونے تک ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کے لیے. مستقبل کی بھی فکر ہے, اگر فیوچر پلاننگ بھی ہے تو دنیا کا مستقبل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو مسلمانوں کا بھی بچہ بچہ مادہ پرستی کے اس دجالی فتنے میں گرفتار ہو چکے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کا حسن کم ہو جاتا ہے نا. یہ دنیا, اس کو احادیث میں بڑھیا سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. ایک حدیث سے بڑی طویل جس کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی بڑھیا نے بلایا تھا, بڑی خوبصورت, چمکتی لپکتی اور بڑے میک اپ شیک اپ میں تھی. تو آپ نے اس کی پکار پہ لبیک نہیں کہا, آگے چلے گئے. تو جبرائیل نے بتایا کہ آپ کو تک یہ بڑھیا کون تھی, یہ دنیا تھی. اور اے نبی, اگر آپ اس کی پکار پہ پلٹ کے پیچھے دیکھ لیتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست ہو جاتی. اور میں آج جب ہم مسلمانوں کا حال دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ابھی تو اللہ کے نبی نے اس کو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا تو یہ حالات ہیں ہمارے, اور اگر دیکھ لیتے تو آج ہمارا حال کیا ہوتا. لیکن یہ ایسی بڑھیا ہے, جتنی بوڑھی ہو رہی ہے اتنی حسین ہو رہی ہے. دیکھیے آج سے 50 سال پہلے کا دور دیکھ لیجیے, 100 سال پیچھے نہیں جاتے چلے. دنیا کتنی کو ترقی کی ہوئی تھی. مثال ہے کہ بادشاہوں کا وقت ہے, پنکھا چلتے تھے نا, پنکھا ہی تھا بس گرمی سے بچنے کے لیے. غریب جو تھا وہ ہو سکتا ہے کھجور کی چھال کا پنکھا جل رہا ہوتا تھا, بادشاہ کے ساتھ اس کا درباری بیٹھا اس کو پنکھا ہی جلتا تھا, چاہے وہ مور کے پروں کا پنکھا ہو, تھا وہ پنکھا. آج کیا ہو گیا, غریب کے گھر میں پنکھی ہے اگر تو اس سے امیر کے گھر میں فین ہے, تو اس سے بڑے گھر میں اے سی ہے, اور اس سے بڑے گھر میں سپلٹ ہے, اور اس سے بڑے گھر میں سینٹرل اے سی ہے. یہ ہے اس دنیا کی دجالیت. اتنی بانٹ کر دی دنیا میں, یہ جو ہر دوسرے دن چیزیں خریدنے ہم بھاگتے ہیں نا کہ آج کیا نیا لگا ہے, یہ دجالیت ہے. ضرورت کے تحت فیل کریں. کل میں ایک چیز سوچ رہی تھی اپنے گھر کو دیکھ کر, ایسی میں اپنی پرسنل باتیں آپ سے اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح کی انسان ہوں, آپ مجھے کوئی ماورائی حقیقت نہ سمجھیں. تقریباً رمضان سے 1 مہینہ پہلے ہم ایک جگہ پہ موو ہوئے. اب ظاہر ہے کہ وہ گھر ایسا تھا کہ جہاں ہمیں خود چیزیں اپنی ضرورت کی استعمال کی ڈالنی تھی. شروع میں صرف پہلے ویک میں گروسری خریدی کہ رمضان میں کہیں نہ جانا پڑے, اور جو چیزیں وہاں تھی اس کو سمیٹ دیا. پھر اس کے بعد ضرورت محسوس ہوتی رہی پورا مہینہ بہت ساری چیزوں کی, ایون پکانے کھانے میں, لیکن ضرورت بھی نہیں پڑی اور گزارا ہو گیا. بلیف میں رمضان کے بعد جو چھٹیاں تھیں یا اس سے لے کر جو 1 مہینہ گزرا, اس میں گھر کی ضروری چیزیں جس کو آپ کہیں گے ضرورت کی حد تک تھی وہ کر لیں. कल मैं अपने घर को देख के कह रही थी कि अब तो मेरे घर में अब मुझे नहीं लगता, हालांकि जरूरत है अगर मैं उसको ऐसे सोचूं, लेकिन अब मुझे काफी दिन से किसी चीज की कमी नहीं महसूस हुई सिवाय एक आधी ऐसी जरूरी चीज के। तो मैं सोची थी कि अब तो ना मुझे बाजार जाना है ना मुझे किसी मॉल में जाना है। तो मैंने कहा कि ये फीलिंग कितनी खूबसूरत है कि इससे ज्यादा सामान मैंने अपने इस ड्राइंग रूम में नहीं रखना, इससे ज्यादा मैंने अपने बेडरूम में नहीं रखना, इससे ज्यादा चीजें मैंने अपने किचन में नहीं रखनी। मैंने उस खुशी को महसूस किया। असल में मैं नमाज पढ़ रही थी तो मैं ऐसे ही देख रही थी कि घर कैसा लग रहा है। एक फालतू ब्रश भी घर में दिखता है, एक क्लीनिंग क्लॉथ भी दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि ये घर में गंदगी डाल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये कितनी सूदिंग फीलिंग है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा घर दिया है कि जिसमें मेरे मिजाज के मुताबिक चीजें मौजूद हैं। और मैं किसी का ऐसा घर ऐसे में देख के आई थी वीकेंड पे, जिसके बाद ये सारी फीलिंग्स आ रही थी कि घर में इतनी चीजें आ जाती हैं कि बैठने की जगह ही नहीं रहती। गंद, मैं तो कहती हूँ उसको गंद, गंद जिसको आप दुनिया कहते हैं ना, वो गंद होता है। फिर उसको जब कहीं जाना होता है तो उसको गिराज से ले लगा के बांटते हैं, बेचते हैं, कोई 1 पाउंड दे दो, ले जाओ मेरी जान छोड़ दो, बिलीव नहीं। ये जो दुनिया की तरक्की के नाम पे हम भागते हैं ना, वो असल में हमें एक माया जाल में फंसता है और इसमें फिर इतना खो जाते हैं। ये आज हमारे बच्चों को क्यों इतना कमाना पड़ता है, इतना क्यों पढ़ना पड़ता है, हमारे मर्दों के साथ अब बेटों को, बेटों के साथ अब बेटियों को भी क्यों? लोग कहते हैं अब हम मुतमईन है क्योंकि अब घर के सब कमाने लग गए हैं। कभी भी मुतमईन नहीं होंगे, पहले एक की कमाई से चीजें आती थी, अब 5 की कमाई से घर में आएंगी, घर जल्दी अस्तबल बनेगा, फिर आपका इससे भी दिल भरेगा। तो जिंदगी को एक जगह पे लाए मुतमईन, दैट्स इट। जैसे खाने के बाद फील करते हैं ना आप, नो मोर, कुछ नहीं खाना, इस तरह अपनी दुनिया को देखें। हाँ, जब दिल भर जाएगा, अल्लाह ने आपको और दी, सबको उठा के दे दें दूसरे को, दूसरी जगह ले, एक चीज के साथ दूसरी चीज ले आते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि यही इंसान की जिंदगी में बेसकूनी पैदा करता है। ये सूरत क्यों हर जुमे को पढ़ाई जाती है कि हर जुमे जाके जरा अपने घर को और अपने इर्द गिर्द को और अपनी अलमारियों और अपने फ्रिज फ्रीजरों को देख लो कि इसमें कोई फालतू चीज तो नहीं पड़ी। और मैं अपने दिल से बातें करती रहती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैंने औरतों को देखा है वो उस दिन बहुत खुश होती है जिस दिन ग्रोसरी आती है। मैंने खुद सुना है कि अब मजा आता है किचन में, कि कई दिन से मियाँ के पीछे लगे थे, आज चीजें आ गई, अब मजा आता है। और मैं ढूंढ रही होती हूँ कौन सी चीज खत्म हो, ये लिफाफा फेंकू, ये पैकिंग फेंकू। और अब फिर आजकल मेरा यही गोल है कि मैंने 1-2 वीक में पूरी फ्रिज खाली करनी है और पकाना उसी के अंदर से, और हर चीज घर से निकल आती है। खुशी उस दिन होती है जिस दिन फ्रिज खाली हो, फ्रीजर हल्का हो, अलमारियां कम हो। क्यों? इसलिए कि एक बहुत बड़ा मकसद जिंदगी में रखा हुआ है ना। अगर इन्हीं को धोते समय, और यकीन करें फिर भी वो साफ नहीं दिखता, बहुत ज्यादा चीजें लाकर भी जिंदगी सुधा नहीं होती। तो बहरहाल बात यह है कि इस सूरत में हम पढ़ते ही जाएंगे, बहुत सारे फितनों का जिक्र आएगा, और खास तौर पे जब वो आएगा जो दज्जाल का फितना है, तो उसको तो हम बाद में देखेंगे। तो लियुनज़िरा के लफ्ज़ पे आपने और मैंने इतनी बात कर दी कि अगर मेरे अंदर इस चीज की फिक्र नहीं आ रही, कितना सुकून है जिंदगी में कि आपको अब कुछ और नहीं चाहिए, इससे बड़ा पुरसकून। और वो ये तो जन्नत है, लौ फी हम आयश तो, जो चाहा मिल गया, खत्म, अब मुतमईन रहो, बस अब इस्तेमाल करो, यूज करो इन चीजों को। और हर वक्त और से और से और से और के साथ रहे तो खुशी नहीं होगी। चलिए अगली खूबी, इसके बाद हम इंशाल्लाह ब्रेक लेंगे शायद के बाद, वयुबश्शिरुल मोमिनीन, और खुशखबरियां सुनाती है मोमिनों को। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना यामलूना सालिहात, जो अमल करते हैं बड़े खूबसूरत। क्या खुशखबरी देती है? अन्न लहुम अजरन हसना, के उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, खूबसूरत बदला है उनका। सुभान अल्लाह। कुरान की खूबी क्या थी? पहले इंजार और अब तबशीर। कुरान तबशीर कब बनता है? बुशरा। पहली बात तो याद रखिए, इस दो लफ्जों में ही कुरान के कय्यम को भी समझ लें। हमने पढ़ा ना कि कुरान कय्यमन है, और उसमें क्या बताया था आपको दूसरा मानी? मोतदिल। ये आयत इसकी दलील बन गई, पहले नजीर तो बशीर। सिर्फ डराती नहीं है ये किताब, खुशखबरियां भी तो देती है ना। इसमें सिर्फ डरावे नहीं है, इसमें फायदे भी हैं। जहन्नम की बातें नहीं है, इसमें जन्नत की भी बातें हैं। और इसमें सिर्फ ऐसी बातें नहीं बताई गई कि जिसको सुनने के बाद लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई, बल्कि इसमें बहुत खूबसूरत चीजों से डराया, खुशखबरियां भी दी गई। सूरत मरियम आयत 97 में आता है, फइन्नमा यस्सरना बिलिसानिक, बस हमने इस किताब को आपकी जुबान पे आसान कर दिया है। क्यों? लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन, ताकि ताकि आप बशारत दें इसके जरिए मुत्तकियों को, और वतुंज़िर बिही कौमल लुद्दा। एक ही आयत में दोनों लफ्ज हैं, और आप इसके साथ डराएं झगड़ालू कौम को, यानी अल्लाह के नबी नजीर थे, उनको काम दिया गया डराने का, और नुजर ऐसी खबर दुनिया देना जिसमें डराया गया हो। मुत्तकियों को तो खुशखबरियां मिलती हैं इस कुरान को पढ़ने से, और कौमल लुद्दा झगड़ालू सेल्फ प्रेस्ड लोग जो होते हैं वो इस किताब को पढ़कर परेशान हो जाते हैं। इतनी तनकीद तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो इस किताब को बंद कर देते हैं, वो कहते हैं खत्म, बस खत्म, हम इसको नहीं चाहेंगे। और खास तौर पे आप देखिए कि ये किताब जो है खुशखबरियां देती हैं इस बात की कि दुनिया के अंदर भी इस तरह से रहो कि तुम्हारी दुनिया भी खूबसूरत हो, रोते धोते तो ना रो। और आगे देख लीजिए, या मलून सालेहात, सारे अमल कौन से होते हैं, दो शरायत शुरू से बताती आ रही और आखिर तक इंशाल्लाह बताती ही रहूंगी। पहली शर्त बोलिए, इखलास शिर्क से पाक, और दूसरी इत्तबाए सुन्नत नबी का तरीका यानी बिदत से पाक। तो गोया कि अपने हर अमल को देख लीजिए वो अमल सालेह है कि नहीं, तो दो ही चीजें, अल्लाह के लिए करती हूँ और दूसरी बात है कि नबी के तरीके से करती हूँ कि नहीं करती। नमाज के नाम पे आप भंगड़ा डालने लग जाए और कह दें रब रब कर रही हूँ तो नहीं, पहली शर्त तो हो सकती है कि इखलास था लेकिन दूसरी चीज नहीं थी कि रब के नाम पे तो था लेकिन तरीका नबी का नहीं था। अन्न लहुम अजरन हसना, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। लफ्ज अजर को देखिए, उजरत का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं, वही लफ्ज है मुआवजा, पे वाय। यहां एक बहुत लतीफ सा नुक्ता है कि जन्नत को लोगों के अमलों का मुआवजा क्यों कहा गया, समझ गए बात को, कोई आप में से जवाब देना चाहेगा? देखिए दो तीन चीजें होती है ना किसी चीज को मिल, एक होता है आपको तोहफे में मिल गई, ये कहा जा सकता था जन्नत गिफ्ट में मिल दी, मिल गई। एक ये सदके में दे दी, खैरात कर दी, और एक अब यहां का नहीं नहीं अजर है ये, और अजर के साथ ही मेहनत है। जी आप रशीदा, ठीक है जी आप इशरत। देखिए वो कहते हैं ना अपने हाथ की कमाई का तो मजा ही अलग है। जी आप, वो तो सब ठीक है। देखिए जी आप,
वो जन्नत लेने के लिए इस दुनिया में मजदूरी करनी पड़ेगी,
इस एक लफ्ज अजर में क्या कुछ है। पहली बात देखिए कि लफ्ज अजर के साथ ही हमारे अंदर बात आ गई कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। पहली बात है कि मेहनत करो, ख्वाहिशों से और दुआओं से जन्नत नहीं मिलेगी। दूसरी एक और खूबसूरत सोच भी इससे मिली, और वो क्या है कि जब तुम कोई चीज खुद अपनी मेहनत से खरीद के ले आते हो तो किसी का एहसान नहीं होता। देखिए ना, आपको कोई तोहफे में चीज दे दे, साथ ही क्या होता है कि अब मैंने भी देना है, फीलिंग जरा आती है ना तोहफा लेते हुए कि अच्छा मैं क्यों लूं इससे, मैंने तो इसको कुछ नहीं दिया, मैं इसे क्यों लूं, चलो नहीं दिया अब देना पड़ेगा या मैं दूं। जन्नत में अल्लाह के साथ ऐसी कोई मामले की फीलिंग्स नहीं आएंगी। और अगर कोई खैरात में देता कि जाओ खैरात में दे दी तो बैड फील होता, एहसान जता के दे दी जाओ तुम पे एहसान है नहीं। सबसे ज्यादा बैलेंस सोच क्या है कि तुमने मेहनत की तुम्हें मिल गई। और आप पढ़ेंगे आगे भी जाके, पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाके नेमतों को देखेंगे, अल्लाह ये इतना प्यारा क्यों दिया, ये क्यों दिया, तो क्या क्या आ जाएगा, जज़ाम बिमा कुंतुम तामलून। वो भी एक आयत है ना कि कुलू वश्रबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, सूरह हाका है या सूरह मारिज है मेरा ख्याल, दोनों में बहुत मुझे शुबा लगता है। तो क्या पता चला कि ये किताब हकीकत में हमें सिखाती है कि तुम अमल करो तो फिर इसके फल पाओ, तो जन्नत में जाकर किसी को रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने बगैर मेहनत के जन्नत पा ली और मुझे इसको लेना नहीं था। पूरे यकीन के साथ अपनी खरीदी हुई चीज की तरह हम इसको लेंगे। आखिरी बात करके आगे जाएंगे, और वो क्या है कि क्या फिर हमारे अमल इस काबिल हैं कि जन्नत खरीदें। भाई आप पाकिस्तान से आए, आप चंद हजार रुपए लेके परस में आ गए, आप यूके में आए, पता चला इसको जब करेंसी चेंज करवाई तो वह आपके हजार यहां के 5-6 पाउंड बने। क्या आएगा उन 5-6 पाउंड में, आपके तो वो हजारों थे या सैकड़ों थे। तो याद रखिए कि हम अपने अमलों की थोड़ी सी पूंजी लेकर आएंगे باقی اللہ اپنے پاس سے ڈال دے گا. وہ ہماری کوششیں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیوں, کرنا کیا چاہتے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ پیسے جمع کرتا ہے کہ میں کوئی کھلونا خریدوں, روز پینی 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 جمع کر کے 15-20 دن کے بعد جب کھولا تو دیکھا 4-5 پاؤنڈ ہو گئے. دکان پہ لے گئے, اس کو چیز جو پسند آئی وہ 10 پاؤنڈ کی تھی. اب بچے کے چہرے پہ مایوسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, اچھا چلو یہ دو باقی میں ڈالتی ہوں. اللہ یہی کرے گا آپ کے میرے ساتھ. یہ میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, اس پہ کیا جنت ملنی ہے؟ یہاں جنت کی ایک ٹی شرٹ تو چھوڑیے, ایک ٹائی نہیں ملے گی. جنت کے اندر آپ کو ایک ریبن نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کو جمع کر لیں تو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جب ہمیں ٹھانپ لے گی. کہا اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا جی میرے بھی عمل مجھے کافی نہیں ہوں گے, اللہ کے رب کی رحمت مجھے ٹھانپ لے. تو پھر کوششیں کرنے والوں کو اللہ کو کوششیں کرنے والوں پہ پیار آئے گا کہ دیکھو ٹوٹے ٹوٹے کوششیں کرتے رہتے ہیں ہاتھوں کمزوریوں سے, کام ان سے ہوتا کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دے. یہاں پہ لیں گے, دل تو بالکل نہیں تھا کہہ رہا لیکن دینی تو ہے ہی ہے. 15 منٹ کی بریک لے کے واپس آ جائیے, انشاءاللہ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک. آپ لوگ اپنی شیئرنگ لکھ کے دے دیجئے, کوشش کریں اپنی شیئرنگ دیں تاکہ آپ کا کوئی صدقہ جاریہ بنے, تو اس کو بعد میں بول دیں گے. جی 58 ہوئے, آپ آن لائن سے بھی اسی طرح بریک لے لیجئے پلیز.